کاروان قرآن لیکچر نمبر 484 سورۃ العادیات آیت نمبر 6, 7 اور 8. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الانسان لربه لکنود وانه علی ذلک لشہید وانه لحب الخير لشديد صدق الله العلي العظيم. یقیناً انسان اپنے رب کا ناشکرا احسان فراموش ہے اور یقیناً وہ اس بات پر گواہ ہے اور یقیناً وہ خیر کی شدید چاہت رکھتا ہے. گزشتہ درس میں ہم آیت نمبر 7 کے الفاظ کے معانی بیان کرتے ہوئے شہید کا معنی بیان کر رہے تھے اور ہم نے عرض کیا تھا کہ اللہ کو کیوں شہید قرآن نے کہا ہے اور اسی طرح رسول اللہ کو شاہد اور شہید کیوں کہا ہے. آگے بڑھتے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ خدا کی راہ میں جان دینے والوں کو بھی شہید کہا جاتا ہے، اگرچہ شہداء کے لیے یہ لفظ اس معنی میں قرآن کریم نے استعمال نہیں کیا. توجہ فرمائیں کہ وہ شخص کہ جو جن چیزوں پر وہ ایمان رکھتا ہے اپنے ایمان کی عملی شہادت گواہی پیش کر دے اسے شہید کہا جائے گا، چاہے وہ یہ گواہی اپنی جان قربان کر کے دے دے یا اپنا مال یا کوئی اور ایسی پیاری چیز قربان کر کے دے دے. لیکن چونکہ اللہ کے راستے میں جان دے دینا اپنے ایمان کی صداقت کی سب سے بڑی شہادت ہے، سب سے بڑی گواہی ہے، اس لیے شہید کا لفظ ان کے لیے زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے کہ جو اپنی جانیں اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے ہیں اور گویا اس بات پر گواہ بن جاتے ہیں کہ اللہ ہی کا دین حق ہے اور اللہ ہی کی اطاعت کرنا حق ہے. لفظ شہید کی جمع ہے شہداء. توجہ فرمائیں، قرآن کریم کی روح سے ساری کی ساری ملت اسلامیہ یعنی سارے کے سارے مسلمان، قرآن انہیں کہتا ہے شہداء علی الناس یعنی لوگوں پر گواہ ہیں. اور یہ بات قرآن نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں کہی ہے. اس آیت کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ کی امت کو یعنی مسلمانوں کو تمام نوع انسانی یعنی دنیا کی تمام اقوام پر، دوسری تمام امتوں کے اعمال پر نگاہ رکھنے والی امت قرار دیا ہے، ان سب پر نگران قرار دیا ہے. فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، لوگوں کے نگران بنو. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور رسول تم پر گواہ بنے یعنی تمہارا نگران بنے، تمہارے اعمال پر گواہ بنے. اب ذرا غور کیجئے اور سوچئے کہ امت اسلام کا دنیا میں فریضہ کیا تھا اور اس فریضے کی ادائیگی کے لیے اس کا مقام کس قدر بلند تھا. قرآن فرماتا ہے کن تم خیر امتن، تم بہترین امت ہو. یعنی اللہ کی نگاہ میں اس امت کا کیا مقام تھا اور اس کے مقابلے میں اس امت نے جو جسے کہ دوسروں کے اعمال اور کردار پر گواہ بننا تھا اور اس کا نگران بننا تھا، یعنی دوسرے اپنے اعمال کو اور اپنی حالت کو ٹھیک کرنے کے لیے مسلمانوں کی طرف دیکھتے، ایسا ہونا چاہیے تھا. لیکن ہم نے اپنے آپ کو ایسا گرایا ہے کہ باقی دنیا کے لیے عبرت بن کے رہ گئے ہیں. اسلام جو کہ امن اور سلامتی کا پیغام لے کر آیا تھا، آج اس کے ماننے والے جن سرزمینوں پر رہتے ہیں وہاں سے بھاگ کر ایسی سرزمینوں کی طرف جانا چاہتے ہیں زندگی گزارنے کے لیے کہ جن کو وہ اپنی سرزمین سے بہتر سمجھتے ہیں، اسلام سے منسوب سرزمین سے بہتر سمجھتے ہیں. یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ دوسری قوموں کے افراد مسلمانوں کے پاس آ کر رہنا پسند کرتے اور یہاں پہ آ کر رہنے میں اپنی زندگیوں کی بہتری سمجھتے، لیکن معاملہ ہم نے برعکس کر دیا ہے۔ بجائے یہ کہ وہ آئیں، وہ تو بہت دور کی بات ہے، ہم اپنی سرزمین سے بھاگنے اور فرار کے چکر میں ہوتے ہیں، اس لیے کہ مسلمان کے ہاتھ سے مسلمان کی جان مال اور عزت محفوظ نہیں ہے۔ مسلمانوں کو تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ دوسری اقوام کی ضرورتیں بھی پوری کرتے، ان کی مدد کیا کرتے، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ اپنی ذرا ذرا سی ضرورت کے لیے بھی ہمیں غیروں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، اور اس کا سبب عقل اور شعور رکھنے والے اور غور و فکر کرنے والے کے لیے بڑا واضح ہے اور بڑا ظاہر ہے، لیکن وہ عقل کہ جو صرف اپنے مادی فوائد میں نہ الجھی ہو، فقط دنیا کمانے کے لیے ہر وقت استعمال نہ ہوتی ہو، بلکہ اس سے ہٹ کر بھی غور کرتی ہو کہ میں کہاں سے آیا ہوں، میں کس جگہ میں ہوں اور مجھے عنقریب کس جگہ میں جانا ہے، میری نسبت کس نبی کے ساتھ ہے، میرے دین کی نسبت کس اللہ کے ساتھ ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، روایات میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ وہ لوگ کہ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ انہیں دنیا و آخرت میں عزت بخشتا ہے، اور جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، خداوند عالم ان کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اسی قرآن کریم میں بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا کہ میں نے بنی اسرائیل کو عالمین پر فضیلت بخشی، یعنی اپنے زمانے کے تمام لوگوں پر، تمام مخلوقات پر بنی اسرائیل کو فضیلت بخشی تھی، لیکن جب اسی بنی اسرائیل نے اپنے نبی کی نافرمانیاں کی، اللہ کی کتاب تورات کے احکام کو فراموش کر دیا، تو یہی قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ذلت اور رسوائی ان پر دے ماری۔ تو یہ قرآن ہمیں ان آیات سے کیا بتانا چاہتا ہے؟ جب قرآن نازل ہوا تھا تو گویا مسلمانوں کو ان آیات سے یہ درس عبرت دینا چاہتا تھا کہ آج ہم نے اپنے رسول پر ایمان لانے کی وجہ سے تمہیں فضیلت بخشی ہے، تم بہترین امت ہو۔ کب تک؟ جب تک اپنے فریضے کو سمجھو، لوگوں کی اصلاح کرو، دنیا کی، معاشروں کی اصلاح کرو اور دنیا کو بہترین جگہ بنا دو، اور اس پر ایسی زندگیاں گزارو کہ جن سے اللہ راضی ہو۔ تو بنی اسرائیل کا قصہ، ان کی نافرمانی کا قصہ سنا کر قرآن کریم ہمیں جس بات سے خبردار کرنا چاہتا تھا، ہم نے قرآن کا درس نہیں لیا اور ہم نے بھی وہی کیا، اپنے رسول کی اطاعت کی بجائے، قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بجائے، ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی بجائے، ان سے قریب جانے کی بجائے ہم ان سے دور ہوئے، اور اس کا نتیجہ وہی نکلا کہ جو اللہ نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا تھا۔ آج دنیا میں امت مسلمہ کی کیا حالت ہے ہم سب کو اچھی طرح سے معلوم ہے۔ قرآن کا حکم تھا کہ تفرقہ نہ کرنا، تم سے پہلے لوگ جو واضح آیات اور واضح بنیادیں آ جانے کے بعد بھی جنہوں نے اختلاف کیا اور فرقوں میں بٹ گئے، تم ان قوموں کی طرح نہ بننا۔ اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم کبھی شیعہ سنی میں بٹ جاتے ہیں، کبھی زبانوں کی بنیاد پر بٹ جاتے ہیں، کبھی قبیلے اور خاندان کی بنیاد پر بٹ جاتے ہیں، اور جو چیز ہم نے دفن کر دی ہے وہ اسلام کی نسبت ہے کہ جو ہم سب کو جوڑ کے رکھتی تھی۔ اور عبرت کا مقام دیکھیے کہ کوئی اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، سنی نام کا سنی ہے، سنت رسول سے دور جا چکا، شیعہ نام کا شیعہ باقی بچا ہے۔ شیعہ کا معنی تھا حضرت علی کے طریقے پہ عمل کرنے والا، اور حضرت علی کا طریقہ وہی طریقہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، لیکن میں نے عرض کیا کہ نام سنی ہے، سنت رسول سے کوسوں دور ہے، نام شیعہ ہے اور حضرت علی کے طریقے سے کوسوں دور ہے۔ ہمارا نبی وہ نبی تھا کہ جو اس کو پتھر مارا کرتے تھے، ان کی جہنم سے نجات کے لیے بھی تڑپا کرتا تھا، اور اس نبی کی امت اپنے آپ کو اس کا ماننے والا کہنے والے ایک دوسرے کو اپنے جیسے مسلمانوں کو بھی جہنم میں پہنچانے پر خوش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دوسرے جہنم میں جائیں۔ اگر ایک فرقہ دوسرے فرقے کو گمراہ سمجھتا ہے تو سنت رسول کا تقاضا یہ تھا کہ اس کی ہدایت کی فکر کرتا، لیکن جب ہم نے اس نبی کی تعلیمات کی روح کو چھوڑ دیا تو پھر ہمارے لیے کیا بچا ہے؟ ایک دوسرے کے گلے کاٹنا۔ ہم لوگوں نے ایسا اسلام دنیا کے سامنے پیش کیا ہے کہ دوسرے تو اسلام سے کیا نزدیک آئیں گے، ہمارے اپنے بچے، ہماری آئندہ نسلیں وہ دین اسلام کی باتوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ اگلے درس میں اس بات کو مکمل کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔